الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من اعظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و الفت کے ساتھ عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جو شرع احکام کو ذکر کرتی ہیں اور بحیثیت مسلمان وہ کون سے کام ہیں جن سے دور رہنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے اور جن چیزوں کے ساتھ آراستہ کرنا ان چیزوں کے قریب جانا بحیثیت مسلمان کلمہ گو ہونے کے جن چیزوں کو باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ہم پر صرف نصیحت نہیں بلکہ نصیحت کے ساتھ جس کو ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا ہے اس احکام کو ہم ذکر کر رہے تھے۔ مومن وہ ہے جو اپنی ذات کے اوپر اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کو اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں یوں تو تقریباً ہماری زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق 500 کے قریب آیات قرآن مجید میں ایسی موجود ہیں جو ہماری پوری نظام زندگی کو ذکر کرتی ہیں، لیکن اس میں ریاستی احکام بھی ہیں، حکام سے متعلق باتیں بھی ہیں اور ریاست کے محافظین سے متعلق باتیں بھی ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ جو میرے سامنے اس وقت ہے جس کو پڑھنے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 ہے۔ اس میں عام شخص سے متعلق بھی، چاہے وہ حکومت کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو یا منصب کے کسی بزرگ و برتر منصب کے اوپر، دینی منصب کے اوپر، منصب مسند ارشاد پر ہو، منصب تعلیم پر ہو، ہر ایک پر یا ایک عام فرد ہو، اس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جن چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، یہ بنیادی دو آیتیں ہیں جو اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اور 152، اس میں تقریباً 9 چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جس کے پابندی کا حکم اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین کا اللہ کا شریک قرار دینا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اولاد کو قتل کر دینا، کھلاؤں گا کہاں سے، کیا معاملات ہوں گے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ بے حیائی کے کام کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا، ناحق قتل کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا، یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، ناحق بات کہنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ تقریباً 9 چیزیں ہیں۔ اس کو ہر مسلمان کلمہ گو، چاہے وہ جس منصب، جس سطح، جس حیثیت کے ساتھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، متقی ہو یا غیر متقی ہو، تمام پر ان چیزوں کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ 9 چیزیں وہ ہیں جس کا ارتکاب، ایسے کام کرنا حرام ہے، اور اسی کے مقابلے میں 9 چیزیں وہ ہیں جس کا کرنا حلال ہے، اسی کے مقابل، اس سے متضاد جو ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ریاست سے متعلق بھی ہیں، فرمایا اللہ کا شریک قرار دینا تو یہ تو حرام ہے، لیکن اللہ کی توحید کا پابند رہنا یہ فرض ہے، کیونکہ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی ضد جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید یکتا تنہا شریک، اس کے ساتھ مزید شامل کر لینا۔ توحید پر ہم نے محرم الحرام کے خطبات کے اندر تفصیلی خطاب کیا ہے، اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ توحید کا معنی یہ سمجھ لیجیے آسانی سے کہ ایک ہونا، اللہ رب العالمین جل وعلا کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں یک اور یکتا ماننا، وہ اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور اس کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کا کوئی شریک، نہ کوئی بزرگ ذات اس کی کوئی شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، تنہا پالنہار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کو پال رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک اور یکتا ہے، یہ توحید ہے۔ شرک یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ ذات میں شریک کرنا یہ ہے کہ یہ فنا جو ہے یہ اللہ کے بنائے بغیر بنا ہے، یہ خود سے یہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ فنا جو ہے یہ ازلی یا ابدی ہے، تو یہ ذات کا شرک ہو گیا۔ واجب الوجود اس کو سمجھ لیا گیا، یعنی اس کے وجود کو دائمی مان لیا گیا، اور اس کو حادث نہیں بلکہ اس کو مستقل مانا گیا، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات کا شرک یہ ہے کہ جو کمالات علم کی صورت میں، طاقت کی صورت میں، دیکھنے کی صورت میں، سننے کی صورت میں، اختیار اور طاقت کی صورت میں، یہ جو کمالات ہیں، یہ جو صفات ہیں، کسی بھی شخص کے لیے، چاہے وہ بزرگ سے بزرگ ہو یا کوئی اور ہو، اس کے لیے سمجھنا کہ یہ اس کا خود ساختہ ہے، خود سے ہے، بغیر اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ کا یہ محتاج نہیں ہے، تو یہ صفات میں شرک ہو گیا۔ لیکن قرآن کی آیات جو حضرات انبیاء کرام اور حضرات اولیاء کرام سے متعلق اور کائنات کے نظام سے متعلق اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ ہم انبیاء کو اپنے اذن سے، اپنی عطا سے شان عطا فرماتے ہیں، اپنے اذن اور اپنی عطا سے ان کو علم عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ علم ان کا ذاتی نہیں ہوتا، نہ وہ خود اس کو بناتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمارا ہوتا ہے، صرف ان سے ڈیلیور ہو رہا ہے، ان سے جاری ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ جناب حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین، حضرات انبیاء اکرام کی جو شانیں ہیں، اللہ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، طاقت و قدرت بھی عطا فرمائی کہ ان کا ایک ایک غلام پلک جھپکنے میں میلوں دور سے پڑی ہوئی قیمتی اور بھاری بھرکم چیز کو پلک جھپکنے میں ایک علاقے سے ہزاروں میل دوسرے علاقے میں پہنچا دے، جو قرآن کریم نے ذکر کیا، نہ آتی کبھی قبل آئیں ارتد علیہ کا طرف، اور یہ عقیدہ رکھے ان کے بارے میں، لیکن یہ عقیدہ اس حوالے سے ہو کہ یہ سارے فعل خدا کے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان سے ظاہر فرمائے ہیں، تو یہ عین توحید ہے، اس کو شرک نہیں کہا جاتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اسی بات کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں ذکر فرمایا کہ اگر اللہ کے کسی نبی اور ولی سے اس معنی میں مدد طلب کی جائے کہ مدد کا خالق اللہ ہے اور ان سے ظاہر ہو رہی ہے، نہ یہ خالق ہیں اور نہ یہ مستقل بالذات ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ظاہر ان سے ہو رہی ہے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی شریف کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ان کے ذریعے دلایا جا رہا ہے اور جن کے ذریعے دلایا جا رہا ہے اللہ ان کا محتاج بھی نہیں ہے، بس اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ان کے ذریعے عطا فرما دے، تو اگر کوئی جن کے ذریعے عطا کیا جا رہا ہے ان کو سبب یقین کرے اور اللہ دے رہا ہے اس کی تاثیر پر یقین رکھے تو یہ عین توحید ہے، اور فرماتے ہیں یہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ آگے شاہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ فرض ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا اور ان کے ساتھ سلوک نیک نہ کرنا یہ حرام۔ ان نو چیزوں کے اندر دوسری چیز یہ ہے جو احکام اور محکم چیزیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ فرض ہے، اور جس چیز کو اس آیت کے اندر حرام قرار دیا گیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا۔ نیک سلوک نہ کرنا کی تفصیل بہت طویل ہے، جس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو خود ذکر کیا ہے کہ اپنا رویہ ان کے ساتھ اور اپنے بازو شفقت و محبت کو ان کے لیے دراز رکھنا، ایک تو یہ کہ وہ تمہارے محسن ہیں، تمہاری تربیت انہوں نے کی ہے، تمہیں پالا ہے اور تمہیں دکھ و تکلیف کے اندر دکھ و تکلیف اپنے اوپر جھیل کر اپنے اوپر لا کر تمہارے لیے راحت مہیا کی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین جل والا نے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے، قرآن نے اللہ کو بھی رب کہا ہے، ماں باپ کو بھی رب کہا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، جس طرح آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کون جو رب العالمین ہے جو پالنے والا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی دعا کے اندر یہ جملہ کما رب یعنی صغیرہ، یا اللہ میرے ان دونوں ماں اور باپ دونوں پر تو رحم کر، کما رب یعنی جس طرح کہ وہ دونوں میرے رب ہیں، وہ میرے دونوں رب ہیں جب میں چھوٹا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں ماں باپ کو بھی رب کہا اللہ نے، اور انبیاء نے صالحین نے اپنے ماں باپ کو رب کہا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے جملے کو پسند فرما کر ان کی حکایت اپنے کلام میں فرمائی کہ میرے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ انتقال کر جائیں یا زندہ رہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھتے ہیں، اور جو بچے اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد نہ رکھیں اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ تو اب ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے، اور ان کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے کہ ان کی شفقت مجھ پر زیادہ ہو جائے اور مجھے یہ ہمت دے کہ میں ان کا احترام کر سکوں، اور اگر وہ وصال کر جائے تو پھر ان کے ساتھ مغفرت کی دعا کرنا۔ اس لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ چند جگہیں ہیں جہاں پر بندے کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں مستجاب اور قبول ہوتی ہے، اور اس میں روایت یہ ہے کہ جب ماں باپ کی قبر پر وہ پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر خود مسئلہ شرک بھی تھوڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بھی قرآن نے رب کا لفظ استعمال کیا اور ماں باپ کے لیے بھی رب کا استعمال کیا۔ اب ایک لفظ ہے رب، وہ اللہ کے لیے بھی بولا گیا، ماں باپ کے لیے بولا گیا، لیکن شرک نہیں ہوا۔ جس طرح ایک لفظ ہے مدد، مدد مانگنا، وہ رسول کے لیے بھی بولا گیا، اللہ کے لیے بھی بولا گیا، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے وہ رسول کے لیے کیسے بولا جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے وہ ماں باپ کے لیے بول دیا جائے، کیونکہ رب بھی تو اللہ کے لیے بولا گیا ہے نا، رب العالمین، اور پھر ماں باپ کے لیے بھی بولا گیا کما ربا یعنی صغیرہ، تو ماں باپ بھی رب اور اللہ بھی رب۔ تو اگر یہ شرک نہیں جس معنی میں بولا جا رہا ہے، تو پھر رسول بھی مددگار، اللہ بھی مددگار، اس معنی میں یہ بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پالنہار حقیقی اللہ ہی ہے، اس نے یہ واسطے اور ذرائع بنائے، ماں باپ کو یہ توفیق بخشی ہے، اور اپنی جانب سے اپنی عنایات اور اپنی شفقتوں کا اظہار جو ہے وہ ماں باپ کے ذریعے کرایا۔ لہذا بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے لیے ماں باپ کو سبب جانے، اللہ کی ربوبیت کا سبب ربوبیت وہ ماں باپ ہے، اور حقیقی رب اللہ ہے۔ تو اسی طرح وہی رب بمعنی مددگار کے بھی ہوتا ہے، تو جس طرح ماں باپ مددگار ہیں، ماں باپ کو مددگار جاننا شرک نہیں، اس طرح رسول کو مددگار جاننا شرک نہیں، کیونکہ جس معنی میں ماں باپ کو مددگار مانا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر کے آگے چلا جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی ایک نہ ہو۔ کیا معنی اس کا؟ اس کو آسان کریں، یعنی ایک لفظ باقاعدہ دو ذاتوں کے لیے بول دیا جائے تو شرک نہیں. جیسے رب ہے را اور با رب, آپ جب لکھتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے بھی بولا گیا ہے قرآن میں اور ماں باپ کے لیے بولا گیا. دیکھیں رب لکھنے میں ایک جیسا ہے, لفظ ایک ہے, دو ذاتوں پر بول دیا گیا لیکن شرک نہیں ہوا, کیونکہ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی میں اتحاد نہ ہو. اب رب جو اللہ کو کہہ رہے ہیں وہ معنی اور ہے, اور جو ماں باپ کو کہہ رہے ہیں معنی اور ہے. بس اسی طرح جو مددگار اللہ کو کہہ رہے ہیں معنی اور ہے, اور جو رسول اور غوث آدم کو کہہ رہے ہیں معنی اور ہے, کیونکہ یہ باعتبار سببیت اور اظہار کے ہیں. جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, حضور قبلہ حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شہزادے ہیں, اور انہوں نے تفسیر عزیزی کے اندر اس بات کو ذکر فرما دیا کہ اگر ان کو مظہر مانتا ہے, جس طرح کے دیکھیے نا, اب میں یہ بھی جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے, سورۃ التوبہ سورۃ البقرہ کو جب آپ ختم کرتے ہیں تو بار بار آپ کے امام صاحب یا نیک لوگ آپ دعا کرتے ہیں, تین تین دفعہ پڑھتے ہیں, واف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا, واف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا, واف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا, واف عنا یا اللہ ہمیں معاف فرما, واغفر لنا ہماری مغفرت فرما, ورحمنا ہم پر رحم فرما, انت مولانا تو ہمارا مولانا ہے. تو تم تو دن میں درجنوں کو مولانا بولتے ہو تو شرک تو نہیں ہوتا. یہاں تم نماز میں دعا میں اللہ کو مولانا بولتے ہو, انت مولانا یا اللہ تو مولانا ہے, لیکن کسی بھی عالم دین کو مولانا کہتے ہیں تو دیکھیں لفظ جو اللہ پر بولا تھا آپ نے وہ آپ نے مولانا پر بھی بول دیا, داڑھی والے شخص پر, کسی عالم پر بھی بول دیا, لیکن شرک ہوا نہیں ہوا. تو جس طرح دو مولانا ہونے سے شرک نہیں ہوتا, اس طرح دو مددگار ہونے میں بھی شرک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مولانا کہنا یہ اور معنی میں, لفظ ایک جیسے ہیں, لفظوں کا اشتراک, تو لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا, یہ بہت بڑی جہالت ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجیے, پھر میں بتا دوں کہ لفظی رسم الخط ایک ہے, لفظ ایک ہے, تو لفظ ایک دو ذاتوں پر بولنے سے شرک, اللہ دیکھتا نہیں دیکھتا, تو آپ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتا ہے تم بھی دیکھتے ہو, تو دیکھتا کا لفظ دونوں پر بولا شرک کیوں نہیں ہوا؟ اللہ سنتا ہے نا, سمیع ہے, آپ بھی سنتے ہیں, تو سننے کا لفظ آپ پر بھی بولا گیا, اللہ پہ بولا, شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو اب آپ دیکھیں لفظ ایک ہے, دو ذاتوں پر بولا جا رہا ہے, کئی ذاتوں پر بولا جا رہا ہے, شرک نہیں ہو رہا. شرک اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ کا دیکھنا اور معنی میں, ہمارا دیکھنا اور معنی. اللہ کا دیکھنا خود سے ہے, وہ خالق ہے, وہ واجب الوجود ہے, اور ہمارا دیکھنا اس کی عطا سے. تو جہاں عطا کی بات آتی ہے اور جہاں سببیت کی بات آتی ہے تو شرک ختم ہو جاتا ہے. یہ بات. تو تیسری چیز یہاں پر جو ذکر کی گئی, دوسری چیز جو ماں باپ کے حوالے سے ذکر کی, کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا یہ حرام, اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ فرض. قرآن نے خود ذکر فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ کچھ کہیں تو تم اف تک نہ کرنا. اف کہہ کر بتا دیا کہ بڑی باتیں اور بدتمیزیاں علیہ باللہ وہ تو حرام ہیں, اف تک نہ کرنا. یہ کیوں؟ یہ تک نہ کہنا, اس کا پابند اللہ رب العالمین نے کیا. ہمارے وہاں مدر ڈے نہیں ہوتے, ایک دن سال میں ایک دن مدر ڈے ہے, آج فادر ڈے ہے, تو جائیں اور جہاں پر ماں باپ کو رکھا جاتا ہے, اولڈ کوارٹر کہیے یا اولڈ رومز کہیے, یہ جو ان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بوڑھوں سے جا کر ملتے ہیں. ہمارے وہاں نہیں, ہمارے وہاں صبح شام مدر ڈے, اور ہر دن جو ہے وہ مدر اور فادر ڈے ہوتا ہے. یہ قرآن کا حکم, ان کا احترام لازم ہے, اور یہ قرآن کریم میں اخوت کے اندر سب سے بڑا درجہ جو ماں باپ کا ہے اس کو ذکر فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کرنا. اگر تم نے اف کیا تو تمہاری کوئی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی. ان کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو وہ تمہارے محسن ہیں, تمہیں پالا ہے, اپنا جگر پگھلا کر تمہارے لیے رزق تلاش کیا ہے, اپنی جوانی, اپنی خواہشات, اپنی طبیعت, اپنی مرضی. ان کا دل چاہتا تھا کہ جناب وہ کھائیں پئیں, لیکن پھر بھی انہوں نے تمہارے لیے بچایا. وہ چاہتے تھے کہ جناب اپنی زندگی اپنے شہر میں گزارے, لیکن تمہارے لیے انہوں نے سفر کیا, اور دور دراز کہیں 4 سال, کہیں 10 سال, کہیں 15 سال, کہیں 20 سال, اپنے شہر سے اپنے ملک سے دور رہ کر مشقتیں مسافر ہونے کی اٹھائی, اور لمبے سفر کیے ہیں, اور مزدوریاں کی ہیں, محنت کی ہیں, ذہنی کوفت کی ہیں. تنہا تو وہ 2 روٹی کھا کر بھی گزارا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو اتنا اسٹرگل کیا اپنی زندگی کے اندر, وہ اس لیے کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا, میرے بچے کیسے راحت سے رہیں گے, ان کی تعلیم کا کیا ہوگا, ان کی صحت کا کیا ہوگا. تو فرمائیے احسان تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے, تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. رب نے یہ قانون اور توازن بنایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے, تمہاری تربیت کر کے, تمہیں پال کر, اب تمہارا احسان یہ ہے کہ تم اپنے بازو شفقت کو دراز رکھو. ساری سردی کی رات جب بچہ روتا ہے تو وہ 100 دفعہ اٹھے تو ماں بھی اٹھتی ہے, باپ بھی اٹھتے, وہ تنگ نہیں ہوتا. باپ اگر بوڑھا ہو جائے
اور اسے پیشاب کی حاجت ہو اور وہ بچے سے کہے کہ بیٹا مجھے واش روم تک لے جا، تو وہ کہے میری نیند خراب ہوتی ہے، تو یہ کتنی بڑی کفرانی نعمت ہے. تو رب کریم فرماتا جو میرے بندوں کے احسان نہیں رکھتا وہ میرا مخلص کیسے ہوگا، کیونکہ میرے بندے میرے مظہر ہیں. لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے میری شفقت نہیں دیکھی، ماں کو دیکھ رہا ہے وہ. لوگوں نے میری شفقت مجھے براہ راست نہیں دیکھا، وہ باپ کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر اس کا دل ماں اور باپ کے لیے نرم نہیں ہو رہا تو فرما وہ مجھے بھی میری قدرت کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ میری شفقت کا اظہار وہاں سے ہوگا. اس لیے فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا وہ خدا پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اور اس میں دوسرا قانون یہ کہ ایک تو احسان، اور پھر دوسرا کہ جو ہم نمازیں پڑھنے آئے، داڑیاں ہم رکھتے ہیں، پگڑیاں ہم باندھتے ہیں، دین کی بات ہم کرتے ہیں، کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو دوسری بات ہے کہ رب کا یہ حکم ہے، جیسے رب کا حکم ہے نا نماز پڑھو، اسی طرح رب کا حکم ہے ماں باپ کے آگے آنکھیں جھکاؤ. اسی رب کا حکم ہے کہ ان کے سامنے بازو شفقت کو تم دراز رکھو. اور یہ واضح کر دیا گیا کہ بندے کی مغفرت جو ہے اس کے باپ اور اس کی ماں کی رضا پر موقوف ہے. جب تک اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے رب کریم کی جانب سے اس کے لیے مغفرت کا مژدہ نہیں سنایا جائے گا. لیکن پھر بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ علماء سے پوچھا گیا کتنا ضروری اور لازم ہے. علماء سے پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ اگر انتقال کر جائیں تو ماں کی جو بہن ہے اس سے وہ رابطہ رکھے، یعنی جو خالہ ہے. خالائیں نہ ہو تو پھر ماں کی جو سہیلیاں تھیں ان سے وہ رابطہ رکھے، اور ان کے پاس جائے جس طرح اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، اور ان سے دعائیں لے اور ان کی خدمت کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن اٹھے اور گئے ایک صحابی کے پاس جن کے بارے میں دو حضرت فاروق اعظم کے دو بھائی بنائے گئے تھے. دروازے پر انہوں نے دستک دی اور ایک خوبصورت سا لباس تھا ان کے پاس اور کچھ پھل تھے. دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو دیے اور ان کے ہاتھ کو چوما، تو انہوں نے فرمایا آج تم کیسے آ گئے؟ کہا میں اپنے والد کے لیے لایا کرتا تھا، اور ہاتھ چوم کر کہا کہ میں اپنے باپ کا ہاتھ اس طرح چوما کرتا تھا. اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پہنچی ہے کہ باپ کا اگر وصال ہو جائے تو اس کے بھائیوں کے ساتھ یا پھر اس کے دوستوں کے ساتھ وہ سلوک تم پر ضروری ہو جاتا ہے جو باپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا. ماں باپ اگر انتقال کر جاتے ہیں اور الیاذ باللہ الیاذ باللہ وہ ماں باپ کو راضی نہیں رکھ پاتا، تو پھر علماء نے ایک شرعی حیلہ قرار دیا ہے کہ پھر وہ ان کی قبر پر کثرت سے جائے، وہ ان کی قبر پر کثرت سے جائے. جن کے حیات ہیں ان کے لیے تو سب سے بڑی دولت ہے. ہاں، لیکن انسان اتنا نکما ہے کہ جب نعمت ہاتھ میں ہوتی ہے اسے قدر نہیں ہوتی. لیکن ان سے پوچھئے جن کے گھر ماں نہیں، ان سے پوچھئے کہ جن کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا، اب وہ عمر کی اس بام پر آ چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے باپ ہیں. بچے بھاگ بھاگ کر آ کر اپنا درد، اپنی تکلیف اپنے باپ کو سناتے ہیں، لیکن اس بوڑھے باپ کے اندر بھی ایک بچہ موجود ہے، وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتا ہے اور وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے، اور اس کے بچے دیکھ نہیں پاتے کہ وہ تنہائی میں اپنے باپ کے لیے رو رہا ہوتا ہے اور تنہائی میں اپنی ماں کے لیے رو رہا ہوتا ہے. تو یہ نعمت عظمیٰ جو ہے اس کی قدر کی ضرورت ہے کہ آپ کی دین اور آخرت اس کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، اور اس کے بعد آنے والی زندگی جو ہے وہ سب سے بڑی کارآمد یہی ہے. تو لہذا فرمایا گیا کہ اگر ماں باپ انتقال کر جائیں تو اب ان کے ساتھ اس نے سلوک یہ کہ اس کی قبر پر حاضری دیں، اور اگر یہ ہو کہ جناب ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو کثرت کس سے ان کا ایصال ثواب کرے. ان کے قریبی عزائز جن سے ان کا دل لگتا تھا، جن کے پاس وہ بیٹھتے تھے، جن سے ان کی بات چیت کرنے میں ان کو راحت اور ان کو آسانی اور ان کو سکون ملتا تھا، وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، ان کے لیے کثرت سے استغفار کرے. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کے بچے کو اس کے باپ سے راضی کر دے گا. لیکن ہمارے وہاں ماحول اتنا مادہ پرست اور مادی پرست ہو چکا ہے کہ ماں باپ اگر الیاذ باللہ نافرمان گزر بھی ماں باپ کی نافرمانی کی اور ماں باپ گزر گئے تو اسے ابھی بھی ہوش نہیں ہے اور وہ بھٹکتا رہتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں باپ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کو مسجد جانا ہے تو اپنی سواریوں کو پہلے رکھتے ہیں، ان کو کھانا کھانا ہے تو پھر ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے اگر آرام کی بات ہے تو ان کو اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ پر اور اپنے بیویوں پر ترجیح دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہ رویہ پھر اللہ رب العالمین دنیا میں انہیں عطا فرماتا ہے، اور پھر یہی سہولیات ان کے بچوں کے ذریعے ان کے لیے مقدر ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا یہ تم پر فرض ہے، اور ان کی ناسلوکی کرنا یہ تم پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان شرعی احکام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز والدین کے حوالے سے چند مبارک واقعات جو احادیث کے اندر موجود ہیں وہ پیش کر کے ہم اپنے گھر کی اور اپنی آئلی زندگی کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔